کہ کو عربی پر عبور رکھنا چاہیے، عربوں کو سمجھانے کے لیے عربی پر عبور پیدا کرنا چاہیے. کل بھی یہی بات ہو رہی تھی، کس وقت جو ہے عالم عرب سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، اور جو ہمارے اکابر کے افکار ہیں اور جو ان کی علمی محنتیں ہیں، ہم وہاں عرب دنیا میں منتقل نہیں کر سکے، اور کہیں ہمارا وہاں کہیں حصہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہی، ٹھیک ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مدارس عربیہ میں عربی مفقود ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہزاروں میں دو چند بھی نکل جائے جن کو وہ عربی اسلوب بھی آتا ہو، اور عربی اسے کہیں کہ ان کی فصاحت بھی اچھی ہو، چند بھی نکل جائے، تو بہت فرق پڑے گا. ہمارے طلباء کو عربی پر عبور رکھنا چاہیے. سب سے پہلے مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ اس کا خیال آیا، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کو مخاطب کریں اور احتساب کریں، ان سے صاف کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ راستہ ہونا چاہیے. دین سے غفلت، عیش و عشرت تم میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کون کرے گا، کسی مہدی کا انتظار ہے. ہمارے فضلاء اور اونچے درجے کے طلباء کو قادیانیت سے پوری طرح واقف رہنا چاہیے، کہیں بھی واسطہ پڑ سکتا ہے. تعجب امیز انداز میں فرمایا، حیرت ہوتی ہے، مولانا محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص، محمد علی لاہوری جیسا شخص جس نے سیرت الخیر البشر جیسی کتاب لکھی، اور حکیم نور الدین جیسا صاحب علم بھی اس سے متاثر ہوا اور ان کے جال میں پھنسا. محمد علی لاہوری، احمد علی لاہوری نہیں، یہ الگ ہے. اس نے بڑی کتاب لکھی سیرت خیر البشر، اور اسی طرح حکیم نور الدین، غلام القادیانی کا اصل ترجمان یہ تھا، اور جتنی اس کی علمی محنت آگے پھیلائی ہے وہ اس شخص سے پھیلائی. اس کے جال میں پھنسا تو ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے چھین سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ہر وقت اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم ہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. ورنہ بڑے بڑے ذہین لوگ بھٹک جاتے ہیں اور ہدایت نہیں رہتی اور ایمان چلا جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ دعا اہتمام سے ہو، اللہم ہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. حکیم نور الدین بہروی، بہرا کا تھا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد اس کے خلیفہ بنائے گئے تھے. حق واضح ہونے کے باوجود قبول نہ کرنے کی وجوہات، حق واضح ہو گیا پھر کیا وجہ ہے کہ قبول نہیں کر رہا، کون سے موانع ہوتے ہیں؟ فرمایا، حق واضح ہوتا ہے اور اس کے دلائل بھی صاف اور روشن ہوتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو سب سے بڑا مانع اور رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ بس اوقات دوسرا آدمی یہ بات سمجھتا نہیں، اتنی بڑی واضح بات ہے، کیا اس کی عقل نہیں ہے؟ اتنا سمجھدار آدمی سمجھ نہیں رہا بات. حق واضح ہوتا ہے، حق صاف ہوتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ پھر بھی وہ قبول نہیں ہوتی بات، کیا چیز رکاوٹ بنتی؟ حضرت نے فرمایا نفسانیت، میں ایسی کیوں مانوں؟ اس لیے جب مناظروں کے اندر نفسانیت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو باوجود حد باندھنے نہیں ماننا، اور بس اوقات سامنے مناظر والے کی، مناظر کی بھی چاہت کیا ہوتی ہے؟ ہم سمجھانا نہیں ہوتا ہے، ہم سمجھانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں غالب ہو جاؤں. تو وہاں جہاں نفسانیت آ گئی وہاں حق غائب ہو جاتا ہے، اور وہاں عدل غائب ہو جاتا ہے، اور وہاں انصاف غائب ہو جاتا ہے، اور وہاں للہیت غائب ہو جاتی ہے. حضرت فرمایا اس کی وجہ نفسانیت اور مفادات، اور مفادات. مفادات رکاوٹ بندی، اگر میں نے یہ حق قبول کر لیا تو میرے مفادات خطرے میں پڑ جائیں، میری دکان بند ہو جائے گی، بس اوقات مخالفت ہی بھی روٹیاں مل رہی ہوتی ہے. دکانداری چل بھی اسی پہ رہی ہوتی ہے، اگر مان لے تو دکانداری ختم ہو جائے گی. تو نفسانیت اور مفادات. اب ظاہر ہے ابو جہل ابو الحکم تھا، اور پورے عرب میں اور پورے مکہ میں عقل مند آدمی مشہور تھا، اور بڑے مشکل فیصلے اس کے پاس لے جایا کرتے تھے اور منٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے. تو لقب تھا اس کا ابو الحکم، تو حق تو اس کے سامنے واضح تھا، لیکن نفسانیت، اغراض، مفادات رکاوٹ بنے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ یہودی آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اولاد لاکھوں کے اندر ہو تو غیب نہیں ہوتی، پہچانی جاتی ہے. لاکھوں کے مجموعوں کے اندر بھی بچہ اپنا پہچانا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی سچائی کو اور آپ کی حقانیت کو اور آپ کی رسالت کو اپنی کتابوں میں جو پڑھ چکے تھے ایسے آپ کو پہچانتے تھے، لیکن خود غرضی، مفادات، نفسانیت یہ رکاوٹ بن گئی. اس طرح کی چیزیں اگر ہم تسلیم کریں تو اس سے لذت سے محروم رہیں گے، یہ مالی فائدہ جو حاصل ہو رہا ہے بند ہو جائے گا، فلاں صاحب سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. بس اوقات تعلقات بھی رکاوٹ بن جاتے، اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں گے، اور جیسے ان سے لوگ ناراض ہیں ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گے. اور ہماری نظر، ہماری وقت ان کی نظر میں نہیں رہے گی اگر ہم نے اس حق کو قبول کر لیا تو. تو یہ چیزیں بس اوقات حق واضح ہونے کے باوجود اور حق صاف ہونے کے باوجود قابل قبول نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں موانع بنتی ہیں. صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے، صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. صحبت کی برکت سے آدمی اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دیتا. تو اگر صحبت غلط ہو جائے تو آدمی اپنی محبوب ترین چیز ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. مذہب کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑتا ہے، محبوب ترین چیز چھوڑ دیتا ہے. اور صحبت اچھی ہو جائے تو اپنی محبوب ترین لذت کو قربان کر دیتا ہے اور اپنا محبوب ترین نفع بھی قربان کر دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی صحبت غلط ہو جاتی اور حرام محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، خاندان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مذہب اور اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور کتنی اچھی صحبت ملی صحابہ کو کہ اس کی خاطر اپنے کفر کا سارا ماحول چھوڑ دیا. اور ہر بڑے سے بڑا مفاد قربان کر دیا. تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھی ہو یا بری ہو. صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے، ان کی صحبت کی وجہ سے محبوب ترین چیز کی قربانی آسان ہو جاتی، ورنہ اولاد ماں باپ کو چھوڑ دے، مسلمان اسلام چھوڑ دے، چھوڑ دیتا. اس کے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ غازی پور کے نواب فرزند علی نے اپنے جوان بیٹے کو سید احمد شہید کے حوالے کرتی ہوئی ہے. اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ غازی پور کے نواب، کوئی عام آدمی نہیں، کون؟ نواب فرزند علی نے اپنے جوان بیٹے کو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کیا تھا، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں ایسی ذبح ہو. نواب کہہ رہا ہے میرا بیٹا بھی حضرت اسماعیل کی طرح ایسا ہی ذبح ہو جائے. صحبت کی برکت سے اتنی محبوب ترین چیز کی قربانی کتنی آسان ہو گئی. ہم تو کہتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوٹتا، یہ نجائز نہیں چھوٹتی، اسے کہتے ہیں موبائل چھوڑ دو، موبائل نہیں چھوٹتا. اللہ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا. یہ لڑکا شہادت سے سرفراز ہوا، اور صرف باتیں نہیں تھیں، اس کی بھی سچائی تھی. غور کرنے کی بات ہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنے جوان بیٹے کی کو شہادت کے لیے پیش کر رہا، وزیر اعظم اندر گاندھی، نام سنو میں، ہندوستان کی بہت پرانی وزیر اعظم گزری، بڑے عرصے اس نے وزارت سنبھالی. اس نے ایک مرتبہ حضرت کے گھر آنے کا اصرار کیا اور کہا کہ ہم گھر میں سلام کرنا چاہتے ہیں. گھر میں رابعہ کی والدہ اور دوسری عورتیں تھیں، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اپنی قسمت سمجھتے اور خوش ہوتے کہ وزیر اعظم اس سے ملنا چاہتی ہیں، ان سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور کوئی خاص اہتمام نہ کیا اور نہ ہی کوئی زیادہ احترام کیا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد میں اگر پانچ منٹ کی بات ہو اور دس منٹ ہو جائے، یار دیکھ لو، پانچ منٹ کی بات کہی تھی اور دس منٹ لگا دی، اور کوئی اگر وزیر وغیرہ وقت دے دے دس منٹ کا اور لگا دے آدھا گھنٹہ، اظہار 10 منٹ کے لیے تھے اور آدھے گھنٹے میں میں بیٹھا تھا. گوادر صاحب نے 10 منٹ کہا تھا اور آدھے گھنٹے میں بیٹھے تھے, اور یہاں 10 منٹ کی بات 20 منٹ ہو جائے. یار 10 منٹ کی بات کہی تھی, اب اتنا لمبا کر دیا, 20 منٹ کر دیے. اور وہاں کیا 10 منٹ کہے تھے اور آدھا گھنٹہ بٹھا دیا مجھے, اٹھنے نہیں دیا تھا مجھے. تو فلاں کھلاڑی اور فلاں اداکار, یار میری ملاقات ہوئی, ملاقات ہوئی ہے, مجھے اسے اپنے پاس بٹھا دیا تھا. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت دلوں سے نکلتی ہے نا, تو چھچھوروں لوگوں کی دلوں میں وہ آئیڈیل بن جاتے ہیں. پہلے جن کو ہم میراثی کہتے تھے, وہ گلوکار ہو گئے. جو میراثی ہوتے تھے وہ گلوکار ہو گئے, موسیقار ہو گئے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت آئے گی تو دین والوں کی نسبت سے عظمت آئے گی. پھر فرمایا تمام ریاست کاروں اور وزراء کا دامن داغدار ہو چکا ہے, کسی کا دامن پاک نہیں. دیکھیے بہار کے وزیر اعلی کیا حال ہے, کروڑوں کے گپلے کے ملوث ہونے کا الزام ہے. کسی کو انسانیت کا غم نہیں, کوئی فکر نہیں, سب اپنے پیٹ کے پیچھے پڑے ہیں. ہم سے سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب جمشید پور کے فساد کے بعد ہم فلاں سے ملے, یہ گاندھی جی کے ساتھی اور ان کے حقیقی جانشین سمجھا رہے تھے. ہم انگریزی میں تاثر میں ڈوبا ہوا ایک خط لے کر گئے تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو پڑھ کر ان کے آنسو نکلتے اور ہندو مسلم اتحاد اور فسادات کی روک تھام کے سلسلے میں باتیں کرتے, مگر الٹے وہ ہم پر اثر ڈالنے لگے. ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ اپنے پورے یوگ کے ساتھ ہمارے قلب کی طرف متوجہ ہوئے, یوگ کے ساتھ. ہم درود شریف پڑھنے لگے, الحمدللہ ان کی توجہ کو کوئی اثر نہیں پڑا. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ جب گاندھی کے حقیقی جانشین کا یہ حال ہوا حال ہو تو عام ہندو کا کیا حال ہوگا, اور انسانیت کا کتنا درد ہے ان کو. یوگی کرتے نا ہندو بھی توجہ ڈال رہے, توجہ جسے ہم لوگ توجہ کہتے ہیں وہ یوگی کہتے ہیں. تو یہ توجہ کوئی بھی ڈال سکتا ہے, ہندو بھی ڈال سکتا ہے. جو بھی مجاہدے کرتا ہے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی. اب وہ اچھی توجہ ہو یا الٹی توجہ ہو. نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرتبہ ایک ہندو پادری سے مناظرہ, ہندو سے مناظرہ ہوا جو ان کا پیشوا تھا, بڑا مجمع. تو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا, حضرت بھی بیٹھے ہوئے, مسلمان ہندو اکٹھے. تو اس نے اپنا مظاہرہ دکھایا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا. کیا کہنے لگا؟ ہوا میں اڑنے لگا. مسلمان بڑے پریشان ہو گئے, بڑا مظاہرہ دکھا دیا. تو اللہ کی شان کے حضرت نے کرامت دکھائی کہ حضرت کا جوتا ہوا میں اڑنے لگا, اس کے سر میں مارنے لگا, وہ نیچے آ گیا. سبحان اللہ. ایسے لوگ تھے ہمارے بڑے. ایک سے مناظرہ ہونے لگا, پہلے ہم مناظرہ بعد میں پہلے کھائیں گے, کون زیادہ کھاتا ہے. فرمایا پھر بیل سے مقابلہ کرو, میل سے نہیں. انسان کمال تو یہ نا کم کھائے, زیادہ کھانا کمال میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. اگر یہ مقابلہ کرنا پھر بیل سے کر لو. ہم ایسی ہوٹل میں جاتے ہیں جہاں 1000 روپے جو کچھ مرضی جتنے مرضی کھا لو. پانچ ہزار دے دو جتنا مرضی کھا لو. اب یہ 2-3 گھنٹے لگاتا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ اندر کے سارے کروڑوں روپے کی مشینری خراب کر رہا ہے اپنے 3-4 ہزار بچانے کے چکر میں. تو اصل کمال کیا ہے؟ کہ اندر کا باطن بنا ہوا ہو. آپ ایران تشریف لے گئے, وہاں کے لوگوں سے ایک سوال کیا تھا کہ ایران میں اب ایسے باکمال کیوں نہیں پیدا ہوتے جس طرح پہلے ہوتے تھے, تو ان ایرانیوں نے کوئی معقول جواب نہیں دیا. حضرت فرمایا کوئی جواب نہیں ملا تھا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر فن کے ماہر اور باکمال ایران میں پیدا ہوئے پہلے, ابھی نہیں. نحو میں دیکھیے سبوئی, زمخشری, فلسفہ میں ابن سینا, فارابی, ان سب سے بڑھ کر امام غزالی, ادب میں ابو بکر خزامی, ابو اسحاق الصابی, ایسی کتابیں لکھی جن کی زبان اور ادب میں کوئی تکلف نہیں. یہ پورا خطہ ایسا ہے, ایران, افغانستان, ادھر آگے کچھ عراق کا حصہ, یہاں عجیب لوگ پیدا ہوئے ہیں. حرات میں امام جامی, ملا جامی حرات میں, ادھر سے نظام وہیں سے آیا, اس کی بنیاد ایران ہی میں رکھی گئی. وہاں فلسفہ اور منطق کا بڑا زور تھا, اس کے ماہرین وہاں سے ہندوستان آئے اور کتابیں بھی ساتھ لائے. اس کے اثرات سے یامی فلسفہ اور منطق کا بڑا زور ہوا, یہاں بھی اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں, اور یہاں کی بعد لکھی ہوئی کتابیں ایران میں پڑھائی جاتی تھی. بعض زبان پر آئے تو کہہ دیتے ہیں جب تک ہمارا قیام ایران میں رہا نمازوں میں کوئی لطف نہیں آیا, ایران میں روحانیت نہیں ہے. اب کی بات کی عادت, زمین کا بھی اثر ہوتا ہے, ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے, اور اس گندگیوں کا اس پوری فضا پہ اثر ہوتا ہے. روحانیت میں کوئی ترقی محسوس نہیں ہوئی. جیسے ہی ہم نے وہاں سے پرواز کی تو جہاز ہی میں ایسا لگا کہ روحانیت کوئی جھونکا ہے. اچھا, یہ باتیں روحانیت والوں کو بھی محسوس ہوتی ہیں. جیسے کسی کا ناک بند ہو نا, تو اسے بھینس کے باڑے میں اور بھینس کے باڑے میں بیل کی سمجھ میں نہیں آئے گا, دونوں برابر ہے. عمر کا بھینس کے باڑے کے اندر خوشبو آ رہی تھی, باہر بھی خوشبو آ رہی. لیکن جس کے اندر واقعی روحانیت ہوگی اسے ظلمت کا بھی احساس ہوگا اور روشنی کا بھی پتہ لگے گا, نور کا بھی پتہ لگے گا. فرمایا جیسے ہی ہم نے وہاں سے پرواز کی جہازی میں ایسا لگا کہ روحانیت کو جھونکا ہے. یہ سب اثر ہے شیعت اور تبرہ بازی کا. آپ دیکھیں گے ان کے چہروں پر نحوست ہوتی ہے, عجیب سی. لیکن اس میں شک نہیں کہ وہاں کے لوگ اب بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں. پھر ہندوستان کا ذکر آنے پر اقبال کا یہ شعر پڑا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے گشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے گشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اقبال کے کلام کی جان دراصل ان کے فارسی کلام میں، اسرار خودی رموز بے خودی زبور عجم پس چھ باید کر دی. آزادی کتابیں اقبال کی. اقبال ایران گئے بھی نہیں تھے، افغانستان گئے تھے. جب شاہ افغانستان نادر شاہ نے تعلیمی امور پر غور کرنے کے لیے ہندوستان سے 3 فضلاء کو منتخب کر کے بلایا تھا، اقبال، سراس مسعود اور مولانا سید سلمان ندوی، یہ بہت صحیح انتخاب تھا. نادر شاہ نے سید صاحب کو جو تحفہ دیا تھا وہ انہوں نے پھر بعد میں ہمارے بھائی کو دے دیا تھا. شاعری کی تاریخ میں اقبال کی مثال نہیں. اقبال کا یہ شعر ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. مقصود ہنر حیات سوز ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا. جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، ایک قطرہ نیسا وہ صدف کیا وہ گہر کیا. شاعر کی نواہوں کے مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. اصل شعر یہ، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. کچھ معجزہ دکھانا پڑے گا، کچھ غیر معمولی کرنا ہوگا. اصل شعر یہ، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کریمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. ہنر وہ ہوتا ہے جو لاکھوں میں بولے اور سر چڑھ کے بولے. پوری شاعری کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں، نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ اردو میں. ہم نے مدینے میں بھی اس کو پڑھ کر سنایا اور اس کا ترجمہ کیا. پاکستان والوں کو چاہیے کہ اقبال کے فارسی کلام پہ توجہ دیں، اس کو ایران میں عام کریں اور اس کی اہمیت بتائیں. اس لیے ہم نے سوچا اگلے سال جو ہے وہاں جامعہ میں ایک مہینے کا فارسی کا دورہ بھی ہو. عربی کے بعد سب سے بڑا علم جو ہے وہ فارسی میں. روائے اقبال اور اس کی اہمیت. پھر ہم نے روائے اقبال لکھی, مولوی شمس تبریزی نے اس کو اردو میں منتقل کیا. انہی کہنے سے ہم نے رشید احمد صدیقی کے سے مقدمہ لکھوایا, انہوں نے حق ادا کر دیا. اللہ نے انتظام فرمایا, ہم کو اقبال سے ملایا. ہم دو مرتبہ ان سے ملے, حالانکہ ہم بہت چھوٹے تھے. اس وقت والد صاحب کی کتاب گل رانا شائع ہو کر پھیل چکی تھی اور بعض یونیورسٹیوں نے نصاب میں داخل کر لیا تھا. ہماری خیریت رہی کہ اقبال نے ہم سے نہیں پوچھا کہ آپ کے والد صاحب نے ہمارا تذکرہ نہیں کیا. حالانکہ والد صاحب نے اکبر کا تذکرہ کیا, وہ اقبال سے زیادہ واقف نہیں تھے. پھر طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا, روائے اقبال آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے, زبان کے لحاظ سے بھی اور بیان کے لحاظ سے بھی, اور اقبال کا اصل کلام بھی پڑھنا چاہیے. روائے حضرت نے لکھی ہے, روائے اقبال آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے, زبان کے لحاظ سے بھی اور بیان کے لحاظ سے بھی, اور اقبال کا اصل کلام بھی پڑھنا چاہیے. اگر اردو میں کوئی ذوق ہو اور اردو میں کچھ دیکھنا چاہتے ہو اور اردو میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. مجددین کسے کہتے ہیں؟ مجدد یہ وقت کا مجدد ہے, وقت کا مجدد ہے جسے اللہ رب العزت نے تجدیدی کام لیا شریعت کے حدود میں رہ کر. مجددین کا یہی طریقہ تھا کہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان کو وہ نشانے پہ رکھتے تھے, چاہے شاہ عبد القادر جیلانی ہو یا ہندوستان کے مشائخ, سب نے کیا. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, اکبر کا فتنہ جب اٹھا تو وہ اس کے مقابلے کے لیے کس طرح کمر بستہ ہو گئے. اسی طرح سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی یہی ہے. ان کے زمانے میں کچھ معقولی علماء نے یہ بات چلائی تھی کہ یہ فتویٰ دے دیا گیا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر حج فرض نہیں, اس لیے کہ حج کے لیے استطاعت شرط ہے, من استطاع الیہ سبیلا, وہاں آسانی سے جا سکے, اور ہندوستانی جو ہے وہ سمندر سے جاتے ہیں اور سمندر میں آسانی نہیں سفر کرنا, اس لیے حج فرض نہیں ہندوستان پر. قرآن میں من استطاع الیہ سبیلا, اور کئی کئی مہینے لگتے تھے اور بہت لوگ مر بھی جایا کرتے تھے, تو ہندوستانی پہ حج فرض نہیں. ہندوستان اور حجاز کے درمیان سمندر ہائے رہے, اس لیے ہندوستانی مسلمانوں پر حج فرض نہیں. یہ ایک زبردست فتنہ تھا, اور دور صدیقی کے مانعین زکان کے فتنے کی طرح اللہ نے صحیح صاحب کو توفیق دی اور اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے خطوط لکھوائے کہ ہم حج کو جانے والے, عملاً آپ نے اس کی پھر تردید کی کہ ہم حج کو جانے والے, اور جس کا جی چاہے ہمارے ساتھ چلے, سارا خرچہ ہمارے ذمے ہوگا, اگر اس کے لیے مزدوری کرنی پڑی تو ہم مزدوری کریں گے. چنانچہ یہ 6701 روایت کے مطابق 800 آدمی ان کے لیے تیار ہو گئے. اس زمانے میں 800 آدمی بڑی تیار اور بڑی, ایک آدمی نہیں آ رہا ہے, اور وہ بھی بحری جہاز میں, کئی کئی مہینے لگتے تھے. 11 جہاز کرا لیے گئے اور اتنا بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہو گیا. اس زمانے میں جہاد کشتیوں کی طرح ہوتے تھے, ایسے نہیں ہوتے کہ ایک ہی میں 10,000 آدمی آ گئے. 11 جہاز کرائے پہ دیے اور اتنا بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہو گیا. یہ فتنہ اسی وقت دب گیا. اسی طرح نکاح بیوگان کو انتہائی معیوب بلکہ صحیح نہیں سمجھا جاتا ہندوستان میں. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے اس کا مقابلہ کیا اور خود اپنے بھائی کی بیوہ سے نکاح کر کے عملاً اس کی مثال قائم کی اور اپنے بتیجے یا بھانجے کی شادی بیوہ سے کرائی، دوسری نہیں پہلی. اور اس کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کیا. اس طرح اس فکر میں کمی آ گئی. آج بھی بہت سے جگہوں پر بیوہ عورتوں سے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بات نہیں جو سید صاحب کے زمانے میں تھی. اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھے. اندلس کے زوال کا ایک بڑا سبب، آج فرما ابھی تک تحقیق تو نہیں ہوئی، اندلس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی، ایک بہت بڑا سبب آپس کی نااتفاقی تھی. عرب تھے سارے، عربی زبان تھی، لیکن وہاں قبائل کی لڑائی شروع ہو گئی کہ ہم ادنی ہیں اور تم قحطانی ہو. یہ منافس آخری حد تک پہنچ گئی، اور یہ بھی خیال پیدا ہو گیا تھا کہ یمنی قاطانیوں کی حکومت پر اور حجازی عدنانیوں کی حکومت ہو، اس کے علاوہ اور دوسرے اسباب بھی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ نااتفاقی، زبانوں کی بنیاد پر نااتفاقی، فرقوں کی بنیاد پر نااتفاقی، سیاسی بنیادوں پر سخت نااتفاقی. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ بنی اس ملک کی کمزوری کی، اور اندلس ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.